بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب کسی متبع سنت اور متبع شریعت اللہ والے میں وہ علامتیں پائی جائیں جن کا ذکر کہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الدین کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اپنے دوسرے رسالے تسہیل قصد السبیل میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ تقریباً 10 علامتیں ہیں جو شیخ کے اندر ہونی چاہیے اور کسی اللہ والے کے اندر اگر پائی جائیں تو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور مناسبت ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے. ان سب کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس مرشد اور پیر سے کرامت صادر ہوتی ہے یا نہیں، اسے کشف ہوتا ہے یا نہیں، اور الہام ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان باتوں کا کسی اللہ والے کے لیے ہونا شرعی لحاظ سے کوئی ضروری نہیں. ان کا ہونا کسی کے بزرگ ہونے کے لیے لازم نہیں. بہت سے صحابہ، بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ساری عمر انہیں نہ کشف ہوا، نہ الہام ہوا، نہ کوئی کرامت ان سے ظاہر ہوئی، لیکن وہ شریعت کے اور سنت کے تابعدار تھے. ان کے بزرگ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہونے میں، شیخ کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بلکہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے اور بعض بزرگان دین نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا نہ ہونا بہتر ہے ہونے. اور عام لوگوں کے اندر ان تین باتوں کی زیادہ اہمیت ہے. وہ سب سے پہلے کسی بزرگ کے بزرگ ہونے کو ان تین باتوں کے پائے جانے پر پڑھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت ان سے ظاہر ہوتی ہے، انہیں کشف و الہام ہوتا ہے، ہم ان کے پاس جائیں اور وہ خود بخود ہمارے دل کی بات پہچان لیں और बताएं तो समझते हैं कि बहुत बड़ा बुजुर्ग है, चाहे उसकी जिंदगी शरीर के मुताबिक भी ना हो। और अगर किसी से ये बातें जाहिर ना हो, सादिर ना हो, तो उसे बुजुर्ग नहीं समझते, चाहे कितना ही वो शरीयत का पाबंद हो और सुन्नत का पाबंद हो। आम लोगों का यह हाल। इस तफसील के बयान करने से यही इस्लाम है, ताकि अवामुन्नास अपनी इसलाह कर लें, अपनी गलत फहमी दूर कर लें और समझ लें कि कशव करामत और इल्हाम कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो अच्छा है, काबिल शुक्र हैं, महमूद हैं, न हो तो इनके न होने से किसी के बुजुर्ग होने में, अल्लाह का नेक बंदा होने में कोई कमी नहीं, जबकि वो शरीयत का ताबेदार हो, फरमाबरदार हो और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो। ये तो हो गई शेख के मुतालिक अलामतें और निशानियाँ। इसके बाद मुरीद कैसा होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। मुरीद की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए कि ये वाकई मुरीद होना चाहता है, ये वाकई अपनी इस्लाह चाहता है या ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। तो मशायख ने दोनों की अलामतें और दोनों के हुकूक और अलामतें बयान फरमाई। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है आदाब शेख और मुरीद, उसमें मुरीद के भी कुछ आदाब बयान फरमाए कि मुरीद को किस तरह रहना चाहिए और शेख के क्या आदाब हैं, क्या हुकूक हैं। और तसव्वुफ़ की सब किताबों में तकरीबन ये बात मौजूद होती है, जहाँ शेख के हुकूक बयान किए जाते हैं और शेख की अलामतें बयान की जाती हैं, वहाँ मुरीद के कुछ हुकूक भी बयान किए, उसके आदाब भी बताए जाते हैं, उसके जिम्मेदारियाँ भी बताई जाती हैं। हकीम उल उम्मत थानी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर तो इसकी ज़्यादा तफसील बयान नहीं फरमाई, लेकिन हज़रत का एक दूसरा रिसाला है आदाबुल मुआशर जदीद, जो आजकल असर की नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा दारुलूम की मस्जिद में पढ़कर सुनाया जाता है। ये बड़ा अहम रिसाला है और बड़ा काम का रिसाला है और इसमें बड़ी इस्लाह की बात है। इसमें हजरत ने जहाँ तलबा के आदाब बयान फरमाए हैं, मुरीद के आदाब भी आगे बयान फरमाए हैं, उनका मुताला करना चाहिए और उनका खुलासा मैंने अपना किताबचा रोज़ाना के मामूलात में लिखा है। रोज़ाना के मामूलात छोटा सा किताबचा है, इसमें बड़ी अहम अहम काम काम की बातें जो बुज़ुर्गों से मुझे हासिल हुई या उन किताबों से मैंने पाई, वो मैंने इसमें आसान अंदाज में तहरीर कर दी और रिसाला यहाँ मिलता है। इस रिसाले में तस्बीह पढ़ने का तरीका भी लिखा गया है। बुनियाद होगा तस्बीहात की तीन किस्में, एक इस्तिग़फ़ार। अब इस्तिग़फ़ार के सारे सीगे इसके अंदर आ गए, सारे कलमात आ गए और उनकी तस्बीह आ गई। दुरूद शरीफ, उसमें दुरूद शरीफ के तमाम कलमात और सीगे आ गए, बड़े से बड़ा छोटे छोटे दुरूद शरीफ उसमें आ गया। बाकी अल्लाह ताला के हम्द सनाए कलमात और तस्बीहात, उसमें सारी तस्बीहात आ गई, जिसके अंदर 12 तस्बीह भी आ गई। सुबहानल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, अल्लाह अकबर की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, इल्लल्लाह की, अल्लाहु अल्लाह की, अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह अकबर की, सुबहानल्लाह अज़ीम बिहम्दिही की, और तीसरे कलमे की, और भी जो तस्बीह आते वो भी इसमें आ गए। तो बुनियादी तौर पर तमाम तस्बीहात की तीन किस्में, عام لوگ تو ان کو بس اسی طرح پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ کلمات ہے, بس ہاتھ سے بھی ہاتھ میں یہ کلمات کو پڑھ لیا, یہ بھی نافع ہے, یہ بھی مفید ہے, اس کا بھی ایک اثر ہے. لیکن حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تسبیحات کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا جس میں بطور خاص اس کی نیت بیان فرمائی ہے, کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی کوئی نیت کرے گا ویسے ہی اس عمل کا اثر ظاہر ہوگا, ویسے ہی اس کا قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا. نیت کے اوپر دار و مدار, اسی لیے حضرت نے ان تسبیحات کے پڑھنے کی بھی خاص نیت بیان فرمائی ہے, جس کی تشریح حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اپنے مواعظ میں فرمائی, اور انہیں سے میں نے بطور خلاصے کے اس میں ان نیتوں کو ذکر کر دیا. جب استغفار کی تصویر پڑھنے لگے تو کس کیا نیت کریں, کس طرح نیت کریں, اس کی کیا نیت کر کے تصویر پڑھیں. اسی طرح جب درود شریف کی تصویر پڑھیں تو پہلے کیا نیت کریں, وہ نیت اس میں لکھی ہوئی ہے, اس نیت کو کریں, کر کے اس کے مطابق تسبیح پڑھیں. اسی طرح باقی تسبیحات جب پڑھنے لگے تو دل میں کیا ارادہ کریں, کیا نیت کریں, وہ نیت وہاں لکھی ہوئی ہے. ہر دفعہ وہ نیت ذہن میں تازہ کریں, اور تازہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کریں, استغفار کریں, درود شریف پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں, تو اس کا غیر معمولی اور عجیب و غریب اثر ہوگا. چونکہ ہم وہ نیت کرتے نہیں, اس لیے ہماری تسبیحات میں وہ تاثیر نہیں جو ہونی چاہیے, وہ اثر نہیں جو کہ ہونا چاہیے. جیسے نماز ہے, بغیر نیت کے پڑھو تو نماز ہی نہیں, اور نیت کر کے پڑھو تو نماز نماز ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھو تو نور اللہ نور ہے. ایک نماز نیت کے ساتھ ہے مگر مخلوق کو دکھانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے, اس کا اثر دوسرا ہو. اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر تسبیح پڑھیں نماز پڑھیں گے تو اس کا اثر الگ ہوگا. اللہ کی نیت میں تو عجیب و غریب تاثیر رکھی, لہذا بغیر نیت کے تسبیحات پڑھنے کا وہ اثر نہیں جو اچھی نیت کر کے پڑھنے کا ہے. اب یہ ایک اہم ایسی اصولی بنیادی بات ہے کہ عام لوگ اس سے بالکل بے بہرا ہیں. جن کا کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور واقعی سچا اور پکا تعلق ہو تو ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, اور پھر یہ بات ان جب وہ اپنے عمل میں لاتے ہیں تو پھر وہ چاہے مقدار میں اللہ کا ذکر کم کریں لیکن کم مقدار میں بھی بڑی مقدار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور تسبیحات پڑھنے کا, کثرت ذکر اللہ کرنے کا جو مقصود ہے وہ بآسانی حاصل ہو جاتا ہے. اس چھوٹے سے رسالے میں تسبیحات پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت بھی درج ہے, روزانہ کے معمولات اس کے اندر لکھے گئے. اس لیے کہ طریقت کی سب کتابوں کے اندر روزانہ کے معمولات بھی بتائے جاتے ہیں, دن کے اور شب کے معمولات بھی بتائے جاتے ہیں, تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے. ایسے کچھ جمعے کے معمولات ہیں جو سلف صالحین سے منقول ہیں اور ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, ان کو اختیار کرنے سے انسان باعث اجر و ثواب اعمال انجام دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ ان کا پابند ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہی عمل زیادہ محبوب ہے کہ جو اگر سے تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال, اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو. اس لیے آسانی کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے, بہت ہی ہلکے ہلکے, بہت ہی آسان آسان معمولات روزانہ کے بھی جمعے کے بھی اس کے اندر درج کر دیے گئے. اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ طریقت کا مقصود اصلی کیا ہے, تربیت اور تزکیہ نفس کا لب لباب کیا ہے, وہ اس میں خلاصہ لکھ دیا. تو خلاصہ ذہن میں رکھنا آسان ہوتا ہے, سمجھنا آسان ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا زیادہ سہل ہوتا ہے. ایسے اس کے اندر شیخ کے حقوق بھی لکھے جائیں کہ جس کو اپنے شیخ بنائے, اور اس میں شیخ کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں. ان علامتوں کے مطابق جس کو شیخ بنایا جائے اور پیر بنایا جائے تو اس کے حقوق کیا ہے. جب ہم کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں تو اب اس کے کیا حقوق ہیں ہمارے ذمے, وہ تفصیل سے نمبر وار اس میں درج کیے گئے ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک کہ حق نہیں ادا ہوگا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. اب ادا تو آدمی جب کرے جب آدمی کو پتہ ہو. علم کے لیے جاننے کے لیے وہ حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے. شیخ کی علامتیں الگ بتلائی گئی, حقوق الگ بتائے گئے, نمبر وار ان کو بتایا گیا, ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح مرید کے حقوق بھی اس میں بیان کیے گئے کہ مرید کیا آداب ہیں, مرید کیا حقوق ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے, شیخ کو مرید کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے, وہ اس میں تفصیل سے لکھے گئے. تو یہ کتاب سے ہے تو بہت پتلا بہت چھوٹا سا, لیکن طریقت کا اس میں نچوڑ آ گیا, لب لباب اس کے اندر بیان کر دیا گیا. ایک طالب صادق کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو, اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا ہو, جنت چاہتا ہو, اس کی ناراضگی دوزخ سے پناہ چاہتا ہو, اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح چاہتا ہو, اس کے لیے تو بس یہ اصلاح و تربیت کا نورانی قاعدہ ہے. جو صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے وہ قرآن شریف بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو نورانی قاعدہ نہیں پڑھے گا ساری عمر گزر جائے, قرآن شریف پڑھنا نہیں آئے گا اللہ ماشاء اللہ. اس لیے یہ رسالہ ہم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کو پاس رکھنا کافی نہیں ہے, اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اور بار بار پڑھ کر اس کے اندر جو ضروری ضروری باتیں بتائیں گے وہ سب ہمیں ازبر اور عمل میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بڑی کتابوں پر تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنی موٹی کتاب ہے, اس کے اندر اتنی تفصیلات ہیں, وہ ہم کیسے یاد رکھیں کہاں اور کیسے عمل کریں. تو یہ چھوٹی کتاب تو آسان ہے, اس کو تو ازبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کو تو روزانہ بھی آدمی 5 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. تو روزانہ اگر 5 منٹ میں اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں سمجھ کر کے, تو کچھ ہی عرصے میں اس کی ساری بنیادی باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی, پھر عمل کرنا کیا مشکل ہے. تو بہرحال یہاں پر اب یہ پہلو بیان کرنا بھی ناگزیر ہے کہ مرید کیسا ہونا چاہیے, اس کے سچے ہونے کی اور اس کے مخلص ہونے کی کیا علامتیں ہیں. اس لیے مشائخ جو ہیں وہ جب ان سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اور ان سے مرید ہونے کی درخواست کرتا ہے اور وہ اپنے ظاہر و باطن کی درستی کی درخواست کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے, دیکھنے کے بعد جب اس کے اندر مخلص ہونے کی, سچے طالب ہونے کی اس میں علامتیں محسوس کرتے ہیں تو پھر اس پہ توجہ دیتے ہیں, پھر اس کو وقت بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں, اس کے واسطے دعا بھی کرتے ہیں, اور اس طرح پھر جیسے جیسے اس کا اخلاص اور اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے, شیخ کی توجہ بڑھتی جاتی ہے, آخر اس وہ منزل مراد کو پہنچ جاتا. تو مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سچی طلب ہونی چاہیے. اس کے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, میری مغفرت فرما دے, اپنی رضا کا فرمان آتا. یہ اس کے دل کے اندر, اس کے سوا ہو کسی چیز کا بھی وہ طالب نہ ہو. اس لیے کہ مشائخ کے پاس جانے کے بے شمار غرضیں ہیں، مقاصد ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں، کوئی کسی نیت سے جاتا ہے، کوئی کسی نیت سے جاتا ہے، ہر ایک کیوں کہتا ہے جی میں تو آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے اصلاح تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن غرضیں مختلف ہیں. حضرت حجی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیگر مواعظ میں اور ملفوظات میں اور تصانیف میں ان کی تفصیل بیان فرمائی. ضرورت ہوئی تو میں بھی اس میں سے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دوں گا. مثلا بعضوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیے بیعت ہو جائیں تاکہ ہم بھی پیر صاحب بن جائیں، ہم بھی شیخ بن جائیں. آخر کبھی نہ کبھی تو اصلاح ہوگی نا، آخر جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہم بھی حضرت کے خلیفہ بن جائیں گے. جیسے حضرت کے لوگ جوتے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں اور جھک کر سلام کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی یہی موج ہوگی، ہم بھی شیخ المشائخ بنیں گے اور ہم بھی گدی نشین بنیں گے اور ہم بھی پیر صاحب بنیں گے، مرشد بنیں گے، لوگ ہمارے مرید ہونے آئیں گے. ہم تھوڑی آسانی سے کریں گے. رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کی تو یہ غرض ہوتی ہے، اس لیے جناب مرید ہونے کے لیے کہیں گے تاکہ جلدی سے پیر بن جائیں اور ہم بھی اپنی پیری دکھائیں. حضرت فرماتے ہیں یہ تو بڑا بننے کی نیت ہے، یہ تو بڑا بننے کی نیت ہے، یعنی یہ تو تکبر کی نیت ہے. اب پیر بننا تو بڑا بننا ہے، جب بڑا بننا ہے تو یہ تو بڑا بننے کے نام ہی تو تکبر ہے کہ میں دوسروں سے بڑا بنوں. آج بے شک مرید صحیح، کل تو پیر بنوں اور دوسروں کا میں مرشد بنوں اور میں بھی مسلح بنوں، تو یہ تو اللہ کو راضی کرنا نہ ہوا، اپنے آپ کو پیر بنانا ہوا. اور یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا قدم تواضع ہے، آخری قدم بھی تواضع ہے. یہاں تو اپنے کو مٹانا ہے، یہاں تو پیر بننے کا کیا خیال، پیر بننا درکنار، پیر بننے کا خیال بھی یہاں تو نقصان دہ ہیں جبکہ اپنے اختیار سے ہو. تو پیر بننے کا خیال لانا بھی یہاں تو نقصان دہ، بننا تو دور کی بات، یہ تو مٹانے کا راستہ ہے. جتنا کوئی اپنے آپ کو مٹائے گا، جتنا اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر کم سے کم سمجھے گا اور اس سمجھنے کی عادت ڈالے گا، اور جتنا اپنے عادت ڈالے گا کہ پھر اپنا ہیچ ہونا بھی اس کو محسوس نہ رہے، جتنا اپنے آپ کو مٹا دے تب کچھ بات بنتی ہے. تو یہاں تو پہلا قدم بھی تواضع ہے، آخری قدم بھی تواضع. اور جس کو اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد یہ بات نصیب نہیں ہوئی تو وہ اس راستے کا معروف ہے. ایک شعر ہے فارسی کا، احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار. احمد تیرا کام تو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کو اختیار کرنا ہے، پیر بننے سے تیرا کیا واسطہ، سلسلہ ہو ہو نہ ہو نہ ہو، سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد. یہ کہ بھائی ہمارا بھی کوئی سلسلہ ہو، ارے اس کا تجھے سے کیا واسطہ، تجھے سے کیا تعلق، یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق کا ہے. اور عاشق جو ہوتا ہے وہ تو محبوب کے سامنے ذلیل و خوار ہو سکتا ہے، اپنی ناک رگڑتا ہے. احمد تو عاشق ہے بمشیخت تو راجکار، مشیخت سے تجھے کیا کام، پیر بننے سے تیرا کیا واسطہ، کیا تعلق. اور آگے سلسلہ چلے چلے، نہ چلے نہ چلے، ہمارے سے کیا واسطہ. تو وہی آج جی کی تعلیم ہے کہ یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ تو فنائیت کا راستہ ہے، تواضع کا راستہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے तो उनकी दो बातें बुजुर्गों से मालूम हुई हैं। एक तो ये कि जब वो 3 दिन हजरत की खानकाह में रहे तो 3रे दिन किसी ने देखा कि वो खानकाह की चौखट पकड़े हुए जारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा कि शेर साहब क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि जिस चीज को हम इल्म समझते थे यहाँ अगर बदला हो तो जहालत थी, और हकीकी इल्म तो इनके पास, इस बड़े मियाँ के पास। ये जो इल्म लिए बैठे हजरत में वो इल्म है, हम जिसको इल्म समझते थे वो तो यहाँ आकर जहालत निकली, वो तो जहल था। यानी इल्म की वजह से जो खन्नास था दिमाग के अंदर, हम अल्लामा हैं, हम मौलाना हैं, हम जामिल माकूल वल मनकूल हैं, हम इतने हैं और वैसे हैं, इतने बड़े, हमारे यहाँ पता चला कि ये तो सब का सब क्या कहते हैं गलत निकला। एक तो ये बात मालूम हुई कि जिसको हम इल्म समझते थे वो जहालत निकली। इल्म तो वो है जो इनके पास, यानी इल्म उसे कहते हैं जिससे खौफ खुदा दिल में पैदा हो वो यहाँ महसूस हो, और जिस इल्म से तरफ़ो पैदा हो, बढ़ाए पैदा हो, वो तो जहालत है। वो हमें हासिल था पहले, यहाँ आगे पता चला कि वो तो सही नहीं है। सिर्फ ये है कि जितना इल्म हो उतना ही खौफ खुदा दिल। और दूसरी चीज ये कि जब से जाने लगे रहमतुल्लाह अलैह से नसीहत की दरख्वास्त की, रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं खुद सोचने लगा कि मैं इतने बड़े अल्लामा को क्या नसीहत करूं। इसलिए कि उस वक्त हज़रत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म का डंका बज रहा था हिंदुस्तान के अंदर, उनके इल्म का तोती बोलता था। तो हजरत ने फरमाया दुआ करने के बाद कि अल्लाह आप ही मेरे दिल में डाल दीजिए जो बात नसीहत करने की हो वो मैंने नसीहत कर दूँ। तो फरमाया मैंने इनसे कहा सैयद साहब बस इस रास्ते में जितना हो सके अपने आप को मिटाना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने आप को मिटाना चाहिए, यानी तवाज़ो इख्तियार करनी चाहिए, आजी इनकी सारी इख्तियार करनी चाहिए, अपने आप को अपने दिल में फना करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला के सामने यकीनन हमारी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह जल्ला शानों की शान, शान किबरियाई, शान आजमत क्या, और हमारी हस्ती क्या, हम कुछ भी नहीं। जहाँ तक हो सके अपने आप को मिटाना चाहिए, बस ये नसीहत फरमाई, और ये नसीहत उनके दिल पर ऐसी असर अंगेज हुई कि ज़ारो क़तार वो रोने लगे। हजरत ने जो तरीकत का हासिल है उसकी नसीहत फरमा दी, और ये सारे कुरान हदीस का लुबे लुबास है कि अल्लाह ताला के सामने बंदी कोई हकीकत नहीं, बंदी कोई हस्ती नहीं है, जो कुछ भी है महज अल्लाह ताला का फजल है, करम है, उनकी इनायत, उनकी मेहरबानी है, बस बंदे को हर हाल में उनका ताबेदार होना चाहिए, फरमा बरदार होना चाहिए। गमी की हालत हो या खुशी की हालत हो, मर्ज की हालत हो या सेहत की हालत हो, हर सूरत में बंदे को अल्लाह ताला के हुक्म का ताबेदार होना चाहिए, इसी का नाम दिया था। जिस हाल में अल्लाह ताला रखे बंदा राजी रहे बस। अब अगर वो हाल बंदे की तबीयत के मुताबिक है तो शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला के शुक्राना का इजहार, शुक्राना का इजहार मसरत करे, और अगर तबीयत के खिलाफ बात है तब भी दिल से तो राजी रहे, साथ साथ में उसे तकलीफ के दूर होने की दुआ भी करे, दवा भी करे, लेकिन हर हाल में राजी बरजा रहे, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहे, इसे कहते हैं अब्दियत। ये बड़ा ऊंचा मकाम, ये बहुत ऊंचा मकाम, जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे उसी हाल में बंदा राजी रहे, अपने बुजुर्गों को इसका नमूना देखा बानी दारुल कराची हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला के कामिल बंदे डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, غمی میں، خوشی میں، صحت میں، مرض میں، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی، اور جو کچھ من جانب اللہ پیش آیا اس پہ راضی. یہ ہمارے دین و ایمان و خلاصہ. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، تو جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، تو جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے، جہاں بٹھا دے بیٹھ جائے، جو کھلا دے کھا لے، جو پہنا دے پہن لے. ایک بزرگ جو تھے وہ غلام خریدو کے لائے، ایک غلام خریدو کے لائے. پوچھا بھائی تمہارا کیا نام رکھے؟ جو تم نام رکھ دو وہی میرا نام، جو آپ کو اچھا لگے وہی نام رکھ دو، بس میرا وہی نام. پوچھا بھائی تمہیں کیا کھانا اچھا لگتا ہے؟ جو کھلا دو وہی اچھا لگتا ہے. نہیں تمہاری کوئی چاہت تو ہے ہی نہیں، بس آپ جو کھلاؤ گے وہی میری پسند. پھر سنا اچھا بھائی تم کیسے کپڑے پہنو گے؟ سوتی پہنے ہوئے یا ٹیٹون پہنو گے؟ ٹیٹون مکس پہنو گے یا خالی ٹیٹون پہنو گے؟ کیا پہنو گے؟ پاکستانی پہنو گے یا جاپانی پہنو گے یا کورین پہنو گے؟ کون سا پہنو گے؟ نہیں جو پہنا دو گے وہی میرا پسند، وہی میری پسند. کھدر پہناؤ گے کھدر پہن لوں گا، کاٹن پہناؤ گے کاٹن پہن لوں گا، ٹیٹون پہناؤ گے ٹیٹون پہن لوں گا، جو آپ پہنا دو بس وہی میری پسند. یہ تو عجیب آدمی. اچھا یہ بتا، یہ میرا پورا گھر ہے، کون سی جگہ تیرے رہنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ پھر جہاں ڈال دو گے وہیں پڑ جاؤں گا. چھت پہ کہو گے چھت پہ سو جاؤں گا، اور برامدے میں کہو گے وہاں پڑ جاؤں گا، دہلیز پہ کہو گے وہاں سر رکھ دوں گا. تو اس کی چار باتیں سن کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہا کہ چند پیسوں سے میں اس کو خرید کے لایا ہوں اس غلام کو، تو اس کا یہ حال ہے کہ نہ اس کو اپنا کھانا پسند ہے، نہ اپنا پہننا پسند ہے، نہ اس کو رہنا پسند ہے، نہ اس کو کیا کہتے ہیں اپنا نام کوئی پسند ہے، بلکہ میری پسند اس کی پسند ہے. اور وہ خالق کائنات جو ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے، یہ حالت تو ان کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے کہ وہ جس حال میں رکھیں ہم ہر حال میں راضی رہیں، وہ خوشحالی میں رکھیں تو خوش رہیں، بدحالی میں رکھیں تو بھی خوش رہیں، صحت میں رکھیں تو خوش اور بیماری میں رکھیں تو خوش. یہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حال ہونا چاہیے. اس بندے کا میرے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، یہ تو حال میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. ابدیت ہوتی جناب، تو اس راستے میں توازو جو ہے یہ ہے اصل چیز یاد رہی. اور جس مرید کے اندر نیت ہی اس کی یہ ہے کہ میں پیر بننے کے لیے آیا ہوں، تو بھائی پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیسے مرید کسی پیر صاحب کے یہاں گیا تھا، کسی بڑے مشہور بزرگ کے یہاں گیا، بڑے عرصے تک ان کی خدمت میں رہا، اور حضرت نے بہت توجہ دی، بہت طرح طرح سے اس کی بیماریوں کے علاج کے طریقے بتلائے، تدبیریں بتلائیں، لیکن خاص اس کو فائدہ نہ ہو. تو ایک دن ان بزرگ نے ان سے پوچھ لیا، بھائی تم کس لیے اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے ہو؟ ہٹا کے دوسروں کی اصلاح کروں؟ ارے تبھی تو تجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کمبخت جن سے میری محنت بیکار جا رہی. میں نسخے بدل بدل کے تھک گیا، علاج کے طریقے تبدیل کر کے تھک گیا، کسی طرح تیرا فائدہ نہ ہو، مجھے کیا معلوم تیری نیت ہی خراب ہے، دفع ہو جا تجھے یہاں فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلے ہی بڑا بننے کی نیت سے آیا ہوا ہے، تو پھر بڑا بننے والے کا کیسے صلاح ہو سکتی ہے؟ یہ تو اصلاح اس کی ہوگی جو تکبر سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، توازو اختیار کرنا چاہتا ہوں، فائدہ تو اس کو ہوگا، نہ جو متکبر بننے آیا اسے کیا فائدہ ہوگا. بعض لوگوں کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس لیے جا رہے ہیں پیر صاحب کے یہاں کہ کل ہم بھی پیر صاحب بن جائیں گے، तो हमारे लिए बहुत मौज होगी। अल्लाह एक अजीब किस्सा भी याद आ गया मुझे। वो है हमारे बुजुर्गों के तवाज़ो का, लेकिन जहाँ वो तवाज़ो का किस्सा वहाँ बाद जाहिलों के इस पीर बनने से फ़ायदा उठाने का भी, दोनों रुख हैं उसके अंदर। एक रुख पीर बनकर मजे उड़ाने का, दूसरी तरफ हजरत ने उसको बतौर अपने तवाज़ो और आजी के बयान फरमाया। तवाज़ो के अतबार से भी वो अजीब और दुनियावी फवायद हासिल करने के अतबार से भी अजीब। ये वाकई गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने से मनकूल है, और भी बुजुर्गों से मनकूल है, लेकिन खास तौर से हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। और उन्होंने अज़राए तवाज़ो इस वाक़े को अपने अपने मिसाल के तौर पर बयान, अपनी मिसाल के तौर पर बयान। इस जैसे तो सुनाते हुए भी डर लगता है कि कहाँ हज़रत की शान और कहाँ ये वाक़, लेकिन ये नज़रात थी कि आज जी है, तवाज़ो है, इंकिसारी है, इस कदर अपने आप को मिटाया हो तो अल्लाह पाक ने उनको अफ़ग़ानियत वक्त और इतना ऊंचा मुकाम अता फरमाया है। एक डाकू था जिसका काम था डाका डालना और लोगों का माल लूट करके अपना जिंदगी गुजारा करना, खाना पीना, ऐश करना। आखिर डाका डालते 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 वो बूढ़ा हो गया। जब तक जिस्म में ताकत थी तो डाके डालता रहा, और जब जिस्म में कमजोरी आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो उसमें डाका डालने की ताकत न रही। उसके लिए तो भी उछलना पड़ता है, कूदना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब आदमी में ताकत हो, जब बूढ़ा हो जाए तो आदमी में इतनी ताकत कहाँ, चले नहीं जाएगा तो कूदेगा कहाँ से, फड़ाया कहाँ से, माल कहाँ से उठाकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा। लिहाजा उसका अंजाम ये हो कि फाकों पर फाके आने लगे। उसने अपने सारे चोर डाकों जो उसके दोस्त थे उनको जमा किया, उनसे कहा कि यारो मेरे मसले भी तो हल करो, जब तक जान में जान थी तो मैंने तो बड़े बड़े डाके डाले और खूब खाया पिया, अब तो भाई फाके पर फाके हैं, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तुमसे भी कहाँ तक मांगूँ, तुम भी कहाँ तक मुझे ला ला कर दो। ये संभल ही बैठ गई भाई डाकुओं की उसका मसला हल करने के लिए। हाँ भाई क्या एजेंडा है, ये एजेंडा है भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे लिए कोई हल निकालो, कोई मसला मेरा हल करो, ताकि मैं भी आराम से खाऊँ पीऊँ। मुख्तलिफ तजवीज़ें सामने आई, उनमें से एक ये थी कि भाई तू पीर बन जा, पीरों जैसा लिबास पहन ले, पीरों जैसा असा ले ले, पीरों जैसी मोटे मोटे दानों वाली एक लाल या काले रंग की तस्वीर ले ले, तस्वीर तस्बा ले ले, और किसी गांव के बाहर किसी दरख्त के नीचे वो हक में लग जा, अल्लाह अल्लाह करने में मशहूर हो जा। बस कुछ दिन तक तो किसी की तवज्जो मत करियो, तो खुद ही तेरे पास लोग आने शुरू होंगे, और बस फिर तू उनको मुरीद कर लियो और फिर तेरी मौजी मौजूद। खाने को बहुत, पीने को बहुत, हमें ही बुला लिया कर, हमें कभी भी आ जाया करेंगे तेरे पास खाने पीने के लिए। बस ये थे, हमने ये समझ में आ गई, उसकी समझ में आ गई। तो उसने ऐसे किया कि जनाब मसलूए पीरों जैसा उसने रूप धार लिया, जनाब लंबी सारी दाढ़ी रख ली और जनाब सर से एक पीले रंग का जोड़ा सिलवा लिया, पीले रंग का मामा बांध लिया, एक लंबा साया मूसा हाथ में ले लिया और एक तस्बा हाथ में पकड़ लिया, और जाकर किसी बस्ती के बाहर किसी पहाड़ के दामन में दरख्त के नीचे गार के पास अल्लाह अल्लाह में लग गया। रात गुजारता घर में जाके, दिन गुजारते दरख्त के नीचे। अब वहाँ से चरवाहे भी गुजरते, पैदल भी गुजरते, सवार भी गुजरते, गांव देहात वाले भी आते जाते, सब देखते कि भैया एक बुजुर्ग आया, کہیں سے اللہ کا ولی آیا ہے, اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہے, وہ قریب سے آتے تو یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا. دو چار مہینے اسی طرح گزرے, سب کے دل میں اس کی عقیدت آ گئی کہ بھائی جب جاتے ہیں جب بھی تسبیح پڑھتا رہتا ہے, جب جاتے ہیں جب بھی تسبیح میں لگا رہتا ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے. ہماری قسمت کھل گئی کہ ایسا بزرگ کھانے سے ہمارے پاس آئی. تو گاؤں میں کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جناب پہنچا دم کرانے کے لیے, اس کے پاس آیا اور اس نے دم کیا تو اتفاق سے اس کے دم سے فائدہ بھی ہو گیا. بس پھر تو جناب اس کی ولایت پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ تو کوئی ابدال ہے, تو غوث قطب ہے بھائی, اس کے تو ایک ہی دم سے مرض جاتا رہا. اب جناب اور کے بھی آنے لگی, بچے بھی آنے لگے, بوڑھے بھی آنے لگے, ابھی جناب تعویذ دینے لگا اور دم کرنے لگا, اور دیکھتے دیکھتے جناب لوگوں کو فائدہ بھی ہونے لگا. بھائی بات یہ کہ اللہ کے کلام میں تو اثر ہے, چاہے وہ کافر پڑھ کے دم کرے تب بھی فائدہ ہوگا, چاہے مسلمان پڑھ کے دم کرے تب بھی فائدہ ہوگا, تاثیر تو اللہ کے کلام میں آدمی میں نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ سب کو فائدہ ہونے لگا اور دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی, اور جناب آپ لوگ اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آنے بھی لگے. جب وہ بزرگ مشہور ہو گیا تو جہاں تعویذ گھنٹہ کا کام بہت چلا وہاں جناب اس کی للہیت تو بزرگی کے چرچے بھی ہونے لگے, اور کچھ مخلص لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے اور اس سے اصلاح کے لیے کہنے لگے. تو اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو یہ راستہ طریقہ آتا ہی نہیں, میں تو لائن ہی دوسری تھی, مجھے کیا معلوم کیا دعا تو تسبیح ہوتی ہے اور کیا سفر ہوتا ہے, کیا کیا شکر ہوتا ہے, کیا ورا ہوتا ہے, کیا تقوی ہوتا ہے, مجھے کیا پتا میں کیا کیا تعلیم کروں. تو غائب ہو گیا اور دوبارہ پھر اس نے اسمبلی اڑائی اور اجلاس بلایا اور کہا کہ یار میں تو بہت مصیبت میں آ گیا, تم نے کہاں مجھے اٹکا دیا, کہاں پھنسا دیا, مجھے تو اصلاح آتی نہیں ہے, لوگ میرے پاس اصلاح کے لیے آ رہے ہیں. ارے یہ بھی کوئی مشکل کی بات ہے, ہم ایک کتاب لا دیتے ہیں دوسرے کو تعلیم الدین. تعلیم الدین کا نام میں نے ایسے لے دیا, مطلب جیسا انہوں نے طریقت کی کتاب لا دیتے ہیں دوسروں, اس کے اندر حسد بھی, حسد کی تعریف لکھی ہے اور حسد کا کیا کہتے ہیں علاج لکھا ہوا ہے. جو بھی تیرے پاس مرید ہونے کے لیے آئے تو اسی میں مرید ہونے, مرید کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق تو مرید کر لیں, اور مرید کر کے جو کوئی اپنا کوئی مرض بیان کرے تو اس کتاب میں مطالعہ کر کے اس کو علاج بتا دیا کر, فائدہ ہو جائے گا. جو اس کا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا, اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. جو آتا مرید ہوتا اس کو تسبیحات کی کتاب میں دیکھ کے بتا دیتا کہ یہ تسبیحات پڑھو, نماز کی پابندی کرو, روزے کی پابندی کرو, قضا روزے قضا نمازیں پڑھو اور تسبیحات صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھو. پھر وہ کہتا جی میرے اندر تو حسد کی بیماری ہے, وہ کتاب میں دیکھا اسے حسد کا یہ علاج ہے, اس کا علاج کرو. اب کسی غصے کا علاج بتا رہا ہے, کسی کو تکبر کا علاج بتا رہا ہے, کسی کو بوجھ کا علاج بتا رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا جی میرے اندر توازو نہیں ہے, تو اس میں توازو کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے, کتاب میں دیکھتا جائے بتاتا جائے. اب فرماتے ہیں کہ آنے والے چونکہ مخلص تھے لہذا ان کے اخلاص کی بدولت ان کو فائدہ ہوتا تھا, یہاں تک کہ اس کے مریدوں کے اندر بعض مرید اتنے اونچے مقام پر فائز ہو گئے کہ وہ مراقبہ کر کے بتا دیتے تھے کون کس درجے میں اور اللہ تعالیٰ کے ان سے کیا مرتبہ ہے, یہاں تک وہ پہنچ گئے. ایک دن ان کے آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارا شیخ ایسا اچھا بنایا ہے کہ اس کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہم مراقبے کے ذریعے ہر آدمی کا درجہ اور اس کا مقام عند اللہ معلوم کر لیتے ہیں. کیا ایسا کریں آپ پیر صاحب کا یہ مقام معلوم کرتے ہیں کہ حضرت کس مقام پر. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پیر صاحب کے مقام کے خلاف بات ہے, ہم لوگ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے, ہم کیا ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن پھر کسی نے کہا نہیں نہیں دیکھیں تو صحیح حضرت کس مقام پر ہے. اب جناب یہ سارے کے سارے پروگرام بلا کر کے ایک بند کمرے میں مراقبے میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے, ایک گھنٹہ سوچا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت کہاں ہے اور کس مرتبے پر ہیں, کس مقام عالی پر فائز ہے. ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد جب یہ مراقبے سے باہر آئے تو انہوں نے سب نے کہا کہ کمبختو اپنی خیر بناؤ, تم نے اپنے شیخ میں کے مقام معلوم کرنے میں بڑی گستاخی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, حضرت کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. کیا تم ان کا مرتبہ معلوم کرنے کے لیے بیٹھ گئے, چلو جلدی جا کر کے حضرت سے معافی مانگو, کہیں ایسا نہ ہو جو حاصل ہے وہ بھی چلا جائے. اب جناب سب سب ڈرتے 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 اپنے شیخ کے پاس گئے, جا کر حضور ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے. حضرت آپ کے تو خیر اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا تھا اور آج شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہم آپ کا مقام معلوم کرنے کے لیے مراقبہ بیٹھے, بہت زور لگایا اور بڑی کوشش کی, لیکن حضرت کوئی مرتبہ ہم آپ کا معلوم نہ کر سکے, ہمیں ہم سے بڑی گستاخی ہو گئی, ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے. حضرت فرماتے کیونکہ مخلص تھے تو ان کی ان باتوں کو سن کر کے جو ان کا جو ڈاکو شیخ تھا اس کے دل پر بھی اس کا اثر پڑ گیا اور وہ سن کر کے زار و قطار رونے لگا اور اس نے کہا کہ بھائیو تم جو میرا مقام معلوم کر رہے تھے تمہیں کیا معلوم میں کیا ہوں, آج میں اپنے حقیقت حال تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں, کب تک میں اپنے حالت کو چھپاؤں گا, کہاں تک چھپاؤں گا, جب تم یہاں پہنچ گئے تب میں کہاں تک اپنے آپ کو چھپاؤں, میں تم کو صورت حال بتا دیتا ہوں. پھر اس نے سارا اپنا پردہ کھول دیا اور اپنا پیٹ ان کے سامنے کھول کر کے کہہ دیا کہ بھائی اصل میں تو ہوں عمر بھر کا ڈاکو, اور جب میں ڈاکے ڈالتے ڈالتے کھانے پینے سے عاجز ہو گیا, فقر و فاقہ مبتلا ہونے لگا, تو میرے دوسرے یاروں نے مجھے بتایا کہ بھائی تو پیر بن جا, تو میں تو پیر بن کے بیٹھا ہوں اپنا گزارا کرنے کے لیے, تو میں تو چور ہوں, میں تو ڈاکو ہوں, تم میرا کہیں اعلیٰ علیین میں مقام تلاش کر رہے ہو گے, میں وہاں کہاں کہیں اسفل السافلین میں مجھے دیکھتے تو ملتا بھی میں تم, میں حقیقت اتنی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, بھائی تم مخلص تھے, تم اخلاص سے اللہ کا نام لیتے تھے اور میں کتاب دے کر کے تمہاری رہنمائی کرتا تھا, تمہیں اللہ نے اس سے کہیں سے کہیں پہنچا دیا, میں تو میرے حالت جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بھی تو مخلص تھے نا, وہ تھے ہی مخلص, تو جب انہوں نے یہ سنا تو سارے کے سارے اللہ کرا کر رجوع ہوئے اور کہا کہ یا اللہ اپنے رحمت سے جب آپ نے ان کی طفیل ہمیں یہاں تک پہنچائے اس سے آگے ان کو پہنچا, آپ تو قادر مطلق ہیں, سب کچھ آپ کے قبضے میں, آپ نے ان کے صدقے آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, اس سے آگے آپ ان کو بڑھا دیں, یہ ہمارے محسن ہیں, جیسے بھی ہیں تو ہمارے محسن, اب آپ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں یہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور صدق و اخلاص کے ساتھ یہ بھی آپ کے رجوع ہو رہے ہیں, یا اللہ ان کے رجوع ہونے کو قبول فرما دیں. پھر ان کے مریدوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کے شیخ کو ان سے آگے کر دیا اور ان سے اونچا مرتبہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا کہ وہ مرید کے اخلاص سے پیر صاحب بھی مخلص ہو گئے, کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی ہم تو جیسے یہ ڈاکو پیر تھا نا ایسے ہیں ہزار, یعنی اپنی تواضع انکساری کے لیے یہ واقعہ سنا. تو جو اپنے آپ کو اتنا مٹائے ہوئے ہوں اور ہمیں دو عرب بھی نہ آتے ہوں پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا سن لیں, یا کسی پیر صاحب کے پاس جائیں اس نیت سے کہ ہم بھی کچھ بن جائیں تاکہ لوگوں کے اندر ہمارے بھی کچھ شان بن جائے, کچھ ہمارا مرتبہ مقام ہو جائے, لوگ ہمیں بھی کچھ بڑا سمجھنے لگیں, یہ تو بڑائی کی باتیں ہیں, بڑا بننے کا کی نیت ہے, بڑا بننے کی نیت والا تو یہاں پہ ناکام ہی رہتا ہے صوفی, یہاں پر کامیابی کے لیے تو بھائی آج ہی ان کے ساری بے حد ضروری ہے, آج ہی ان کے ساری تو ہمارے یہ اکابر ہیں جن کے ہم نام لیوائیں, اپنے آپ کو انہوں نے اتنا مٹایا کہ کس طرح کی مثال کو اپنے آپ کو اس کا مثال بتایا, جب اتنا مٹایا تھا اللہ نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ عزت عطا فرمایا, تو بھائی یہ راستہ تو اول تا آخر مٹانے کا ہے, فنائیت کا ہے, تواضع کا ہے, انکساری کا ہے, خاک ساری کا ہے, چاہے کتنے آدمی سے نیک کام ہوں, چاہے کتنے اس کو علم آ جائے, چاہے اسے کتنی خدمت دین کی ہو رہی ہو, تب بھی کچھ نہ سمجھے, اللہ کا فضل سمجھے کہ حاضر میں فضل رب کی, یہ اللہ کا فضل ہے, میرا وہ کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں خبریں دی ہیں خدمت لے لیتے ہیں, میرا اس میں کیا کمال ہے, وہ میں نہ ہوں تو کسی اور سے لے لیں گے, میرے محتاج نہیں میں ان کا محتاج. تو بہرحال مرید کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہونا چاہیے, مخلص ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا, اگر وہ مخلص نہیں ہوگا کسی بھی قسم کی کوئی غیر اللہ کی کسی بھی قسم کی کوئی نیت اس کے دل میں ہوگی تو ساری عمر گزار دے تب بھی اس کو فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے دین کی سمجھ اور آخر کی فکر عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك, اللهم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب ترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام هم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے اعلانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو فرما اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دور وقت سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو اور ہر ہر مسلمان مرد عورت کو تفقہ فی الدین عطا فرما تفقہ فی الدین عطا فرما تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دور وقت سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دور وقت سے پناہ عطا فرما. یا اللہ صدق و توکل عطا فرما صدق و اخلاص عطا فرما ور و تقوی عطا فرما ظاہر و باطن کی اصلاح کو مکمل فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پہ اچھی طرح چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما اپنا صحیح و سچا تعلق عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں میں ہم کو سر خرو فرما اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی مزاج و مذاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما جس کے واسطے عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد کو یا اللہ غیر سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما شر سے پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.